ہماری گفتگو گزشتہ دو وقتوں سے مسائل خطا پر جاری نہ رہ سکی تھی، اس اعتبار سے اب وہ مسائل جو دو ہفتے پہلے زیر بحث آ رہے تھے شاید روشنوں کے اندر محفوظ نہ رہے، اتنا کہ گفتگو کے سلسلے کو وہاں سے جلانے کے ابتدائی چند مسائل کا زیادہ ضروری محسوس ہوتا ہے۔ بات ہماری اس چنوتی پر ہو رہی تھی کہ ایک انسان جب بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی بیٹے کا انتخاب کرتا یا کسی بھی کمپیوٹر سے رقم کو حاصل کرنا چاہتا تو کیا اسے اس چیز کی دلی کی اجازت جس طریقے سے چاہے دولت کو حاصل ہے یا اسلام نے اس سلسلے میں کچھ پابندیاں رکھی؟ تو ہماری بات ان پابندیوں کے بارے میں جاری کی کہ اسلام کسی بھی شخص کو ایسا کوئی حق نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ دولت کو جمع کرے، دیکھ دوسرے مومن بھائی اس کی دولت حاصل کرنے کے کھیل کی وجہ سے پریشانی میں شکار ہو۔ سنا کے کچھ کھیتی ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے، کچھ کھیتی ہمارے لیے حلال حرام قرار دیے گئے ہیں اور کچھ حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال پیشوں میں سب سے زیادہ مستحب اور سب سے زیادہ تعدیر کاروبار کے سلسلے میں آئی ہے اور اسلام نے جگہ جگہ بار بار زور دیا ہے اسی چیز پر کہ اس کے ماننے والے زیادہ سے زیادہ تجارت نہیں کر، لیکن جب تجارت کوئی شخص کرے گا تو اس میں کچھ ایسی پابندیاں کہ جن کا خیال کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہماری بات ہو رہی تھی جو مسائل پر اور دونوں نامکمل ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی عبادتوں کو یا دوسرے کے واجبات کو انجام دے کر اپنی روزی حاصل کرنا چاہے تو کیا اس کا یہ کھیل صحیح ہے یا غلط ہے، اور جب شروع کا دوسرا روز دور کے مسائل پر جائے، جہاں تک اس بات کا تعلق تھا کہ کیا کوئی شخص اسے اپنا فیصلہ قرار دے سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے واجبات کو یا دوسرے کی عبادات کو اس کی طرف سے انجام دے، تو ہماری بات اس مقام پر پہنچی تھی کہ جتنے بھی واجبات شریعت میں ان کی دو قسم، ایک وہ واجبات جنہیں عبادت مانا گیا اور دوسرا وہ واجب جنہیں عبادت نہیں مانا گیا۔ وہ واجبات جن کو عبادت مانا گیا ہے ان کی فہرست آپ بار بار دیکھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، کتاب جمع میں بھی اور مسائل جمع میں، اردو ہے، غسل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، سنت ہے، زیارت ہے، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں کہ جنہیں خدا نے واجب قرار دیا، اور وہ چیزیں کہ جو واجب ہیں لیکن غیر عبادت نہیں، اس کے دو اصول، ان دو اصولوں کے اوپر دنیا کا جو بھی پیشہ، جو بھی کاروبار، جو بھی کیریئر نظر آئے وہ واجب ہو جائے گا۔ پہلا یہ کہ ہر وہ کام کے جس کی وجہ سے کسی معاشرے کو باقی رکھا جا سکتا، ہر وہ پیشہ کہ جس کی غیر موجودگی کی وجہ سے کوئی معاشرہ تباہ ہو جائے یا بہم بہم ہو جائے، وہ خود بخود واجب بن جاتا ہے۔ مثلاً ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پر صنعتیں کم ہو اور زراعت زیادہ ہو، ایسے ملک کے اندر زراعت کا کرنا یہ واجب بن جائے، اس اعتبار سے واجب بنے گا تو صنعتیں ہیں نہیں اگر برات سے بھی لوگ ہاتھ اٹھا لے تو یقیناً اس کے بعد اس ملک کی معیشت یا اس ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے. ایسے ملک میں برات واجب ہے, صنعت میں حصہ لینا واجب ہے. ایک دوسرا ملک ہے کہ جس میں انڈسٹریز زیادہ ہیں, برات کا موقع بہت کم, جیسے جاپان کی مثال. اور وہاں پر اگر مسلمان رہیں تو وہاں پر ان کے لیے واجب ہو جائے گا کہ وہ انڈسٹری یا صنعتوں کو قائم کریں اور اپنے ملک کو بچائیں, اور وہاں پر برات میں حصہ لینا انسان کے لیے واجب نہیں رہے گا. تو واجبات غیر عبادت, وہ واجب کی واجب تو ہے لیکن عبادت ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ پیشہ یا ہر وہ کام کے جس کی غیر موجودگی کی وجہ سے کسی اسلامی ملک کو شدید نقصان پہنچے یا کسی اسلامی ملک کا تمام نظام جو ہے وہ درہم برہم ہوتے رہتا ہے. اور واجبات کے غیر عبادی میں دوسری وہ چیز آتی ہے کہ جس کی مدد سے کسی مومن کی جان کو بچایا جائے. ہر وہ پیشہ اور ہر وہ چیز کے جس کی مدد سے کسی مومن کی جان کو بچایا جا سکتا ہے, اسے سیکھنا, اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے اندر مہارت کا پیدا کرنا واجب بن جاتا. چنانچہ جو ہم سنتے ہیں کہ طب کی تعلیم واجب ہے, اسی لیے واجب ہے کہ اس کو کسی مومن کی جان بچانے کا موقع ملتا. یہ ابھی آگے مسئلہ آ رہا کہ جادو حرام ہے لیکن کبھی جادو واجب ہو جاتا ہے کہ جب اس کی وجہ سے کسی مومن کی جان بچانے کا موقع آتا. تو واجبات عبادی, وہ واجب کہ جنہیں خدا نے عبادت قرار دیا ہے وہ ایسے واجب ہیں کہ جن کی فہرست ہے مختصر کی جو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. اور وہ واجب کہ جو واجب تو ہے لیکن عبادت نہیں, اس کے دو اصول ہیں. پہلی, ہر وہ چیز کہ جس کی مدد سے کسی مومن کی جان کو بچایا جا سکتا وہ خود واجب بن جاتا ہے, چاہے پہلے وہ حرام ہی کیوں نہ. جادو حاصل کرنا حرام, مومن کی جان کو بچانا ہو تو واجب. پوسٹ مارٹم کرنا, یا یہ کہ صرف کی تعلیم کو اس طرح سے حاصل کرنا کہ مسلمان کی میت کی بے حرمتی ہو, حرام. لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی مسلمان کی زندگی بچ رہی تو اس کا سیکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا واجب. اپنی آنکھ وغیرہ تعزیہ کسی کو دینا حرام, لیکن اگر اس کی مدد سے کسی مومن کی جان بچ رہی ہو تو یہی واجب بن جاتا ہے. تو ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر کسی مومن کی زندگی یا جان بچانے کا دار و مدار ہو اس کا حاصل کرنا واجب. اور دوسری, ہر وہ چیز کے جس کے بنا کسی ایسے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں ان پیشوں کا حاصل کرنا بھی واجب ہے. اور اسی کے ضمن میں شفا کا مسئلہ اور بتا دیں, اسی بنا پر تمام علماء کا متفقہ فتویٰ کہ سیاست کا حاصل کرنا بھی یا سیاست میں حصہ لینا بھی واجب کفائی. اس لیے کہ بغیر سیاست کے کسی بھی ملک کا نظام آج کل کے دور میں نہیں چل سکتا. اور اب اگر کوئی سیاست میں حصہ نہ لے تو ملک کا نظام برہم برہم ہو جائے گا اور تمام ملک جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جائے گا. اس لیے ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لینا حرام ہوتا ہے, لیکن چارے کی طرف سے یا علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لینا واجبات میں شامل, کیونکہ اس کے بغیر کسی ملک کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. تو اصول کہ ہر وہ چیز کہ جس کے بغیر کسی ملک کا نظام جہاں مسلمان رہتے ہیں ایسے کسی ملک کا نظام قائم نہیں رہ سکتا, وہاں والوں کے لیے اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے. البتہ یہ واجب ہے کفایت, کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کچھ حصہ لے لیں باقی پر گناہ نہیں رہے, کچھ سیاست میں آ جائیں باقی پر گناہ نہیں, کچھ خود کی تعلیم حاصل کریں باقی پر گناہ نہیں, کچھ جادو کی تعلیم حاصل کریں باقی پر گناہ نہیں. لیکن اگر کوئی حصہ نہ لے تو سیاست میں حصہ نہ لینے پر ایک گناہ ملے گا, صرف کی تعلیم حاصل نہ کرنے پر ایک گناہ ملے گا. اسی طریقے سے تمام کے تمام سے یہ ایک مقدمہ کا ایک تبدیل سی آنے والے مسائل کو واضح کرنا. تو جتنے بھی ایسے واجب ہیں کہ جو عبادت میں شامل نہیں لیکن واجب مانے جاتے ہیں ان کی قدرت لینا بالکل آپ کے لیے جائز ہے, حلال ہے اور مباح, اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. تو سیاست واجب, اس کی قدرت جائے, جس کی تعلیم واجب, اس کی قدرت جائے, زراعت میں حصہ لینا واجب, اس کی قدرت جائے. تو ہر وہ واجب جو عبادات میں شامل نہیں ہے وہ اگرچہ واجب, اگرچہ وہ واجب ہے لیکن اس کی قدرت دی جا سکتی ہے. اور ہر وہ واجب کی جو عبادات میں شامل ہے, اب جتنے واجبات عبادات میں شامل ہیں مسئلہ ذرا وسیع ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے, لیکن یہ پورا مسئلہ بغیر وضاحت کے سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے. اب جتنے واجبات عبادت میں شامل ہیں وہ تمام کے تمام واجبات فلم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ کہ جس میں خدا یہ کہتا ہے کہ بذات خود انجام, اور ایک وہ کہ جس میں خدا اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی اور سے بھی وہ کام کروا سکتے ہیں. مثلا نماز کا پڑھنا یا روزے کا رکھنا یا حج کا کرنا, یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس میں خدا یہ کہتا ہے کہ خود انجام. لیکن اگر کوئی مر گیا اور اس کی نمازیں رہ گئی تو خدا کی طرف سے اجازت مل گئی کہ ہم کسی اور سے پڑھوا سکتے ہیں. تو واجبات جو عبادت میں نہیں ہے ان کی عزت سے بالکل جائے. البتہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے, بالکل الگ مسئلہ ہے اس وقت کی گفتگو سے, کہ وہ واجب جو عبادت میں نہیں اگر آپ اسے بغیر قدرت کے انجام دیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. ایک تو یہ کہ آپ گناہ سے بچ جائیں, واجب ہے اس کا حاصل کرنا, مثلاً صرف کی تعلیم حاصل کرنا یا سیاست میں حصہ لینا واجب, کوئی حصہ نہ لیتا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اب کچھ لوگوں نے حصہ لے لیا, گناہ اتر گیا. اب اگر بغیر قدرت کے اس کام کو انجام دیا جائے تو اس صورت میں ثواب نہیں ملے گا, اور اگر قدرت چلی جائے تو اس صورت میں انسان ثواب سے محروم ہو سکتا. البتہ وہ واجبات کی جو عبادت میں شامل نہیں ہے ان کا یہ مسئلہ, جو عبادت میں شامل ان کی پھر جو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ کہ جنہیں انسان کو خود کرنا چاہیے, ایسے کام کی کوئی شخص قدرت نہیں دے سکتا, اور ایک وہ کہ جنہیں انسان خود کرے یا کسی اور سے کروا دے, دونوں کی اجازت ہے, ان کے اندر انسان قدرت دے سکتا. آپ اسی سلسلے میں اب اسی سے ایک مسئلہ آپ کا نکلے گا جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, اگر اس سے پہلے بھی آپ لوگ سن چکے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجلس کی اجرت دی جا سکتی ہے, وعد و نصیحت کی باتیں بتانے کی اجرت دی جا سکتی ہے, مسائل شفا کی تعلیم کی اجرت دی جا سکتی ہے, اور قرآن کو سکھانے کی اجرت دی جا سکتی ہے. تمام کے تمام مسائل جبکہ ہمارے ذہن میں تصور کیا ہے کہ مسجد میں عبادت انسان اللہ کے لیے کرتا ہے, اجرت کیوں لے کر تعلیم و قرآن عبادت اس کی اجرت کیوں نہیں جاتی. تو اب اس مسئلے کو اگر آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. کیا مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر عبادت جو اتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی پھر دو خوشیاں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ خدا ہر ایک سے چاہتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری خود انجام دو, اور ایک یہ کہ ہر ایک کی جو نہیں خواہش کی جاتی ہے بلکہ خدا نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی اور سے یہ کام کروا سکتے ہیں. آپ مسجد کا پڑھنا یہ ہر ایک سے خواہش نہیں ہے کہ ہر ایک مسجد پڑھو, بلکہ یہ کہ اس کے اندر آپ کے گھر میں مسجد ہے, آپ دوسرے سے بھی پڑھوا سکتے ہیں. آپ کے گھر میں پروگرام ہے, ضروری نہیں کہ آپ خود اس پروگرام کے اندر تقریر کریں, آپ دوسرے سے بھی تقریر کرا سکتے ہیں. آپ کو گھر میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود قرآن کی تعلیم دیں, بلکہ آپ دوسرے سے بھی قرآن پڑھوا سکتے ہیں. تو یہ ذہن میں بٹھایا جائے تو جتنی عبادتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ کہ جسے انسان کو خود کرنا, اب جیسے نماز ظہر وہ آپ کسی اور سے نہیں پڑھوا سکتے, جیسے زکات کا یا خون کا نکالنا یہ آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے کہ اپنے مال میں سے نکال, تو وہ چیزیں کہ جنہیں خود آپ کو کرنا ہے اس کی عزت بالکل خراب. لیکن وہ چیزیں کہ جو آپ کو کرنا ہے لیکن آپ دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں, مثلا مسجد آپ کو فائن کرنا ہے تاکہ ثواب آپ کو ملے, لیکن آپ ضروری نہیں کہ آپ خود پڑھیں دوسرے سے بھی پڑھوا سکتے ہیں. تو وہ چیزیں کہ جن کا ثواب آپ کو حاصل کرنا ہے لیکن آپ دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں, ان کی عزت بالکل جائے. جناب کے مسجد کی عزت, بعض و نصیحت کی باتیں بتانے کی عزت, قرآن کی تعلیم دینے کی عزت, اور مسائل شفا کو سکھانے کی عزت, یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل جائے. اور اگر دو سال پہلے کی ہماری وہ تقریر ذہن میں ہو کہ جو محرم سے پہلے والے آخری جمعے میں کی گئی, تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں ہوگا کہ اجرت کی تعریف کیا. اجرت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ مسجد پڑھ, اس نے مسجد پڑھی, مسجد پڑھنے کے بعد گیا, آپ نے اس کی کوئی خدمت کر دی, اسے کوئی ہدیہ کوئی تحفہ کوئی پیسے دے, یہ اجرت نہیں, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اجرت یہ ہے کہ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے کہا مسجد پر, اس نے کہا کہ میں اس کے 200 یا 300 روپئے لوں گا اگر ایک گھنٹے پڑھواؤں گا, 45 منٹ پڑھواؤ گے تو اس کے بعد میں 25% اس کے اندر کمی کر دوں گا, آدھے گھنٹے پڑھواؤ گے تو آدھے پیسے دوں گا, 10 منٹ سے 1 ساتھ پڑھواؤ گے تو 10% تمہیں ڈسکاؤنٹ دوں گا. اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے, اگر بجائے پڑھواؤ گے تو پیسے زیادہ دوں گا, بجائے نہیں پڑھواؤ گے تو پیسے کم دوں گا, اب مجھے اپنی مرضی سے پڑھنے کی اجازت دو گے تو میں پیسے کم دوں گا, اپنی مرضی سے پڑھواؤ گے تو پیسے پڑھاؤں گا, یہ تمام کے تمام ٹرمس اینڈ کنڈیشن, تمام کی تمام شرائط رکھ کر کے بات طے کی جائے, اس کا نام اجرت. ہم تو اس پیسے کو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ جس کا شکیت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں, کہ راتے مسجد پڑھ کر بعد میں چلا کسی نے اس کی خدمت کر دی ہم کو اعتراض ہو گیا. یہاں تو خدا یہ کہتا کہ اس قسم کی شرائط کے ساتھ بھی اگر مسجد پڑھوانے جائے تو وہ بالکل صحیح ہے, ذاتی کو کوئی گناہ نہیں, مسجد پڑھوانے والے کو بھی کوئی گناہ نہیں. تو اجرت کس چیز کا نام ہے؟ تو اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر کہ اجرت کس چیز کا نام ہے, اب اس کو تمام مسائل کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اصول تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ہر وہ چیز جس کا ثواب آپ کو لینا ہے لیکن آپ دوسرے کے ذریعے اس چیز کو کروا سکتے ہیں, خدا نے اجازت دی. بچوں کو قرآن پڑھوائیں گے ثواب آپ کو ملے گا لیکن آپ دوسرے سے بھی پڑھوا سکتے ہیں. اب اس کی اجرت قرآن پڑھانے والا لے سکتا ہے. اس قسم کا پروگرام کی جب اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ثواب آپ کو ملے گا لیکن آپ خود یہ پروگرام نہیں کر سکتے بلکہ دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں, تو آنے والا اجرت دے سکتا ہے. لیکن نماز ثواب بھی آپ کو ملے گا اور آپ ہی پڑھیں, اگر کسی اور سے پڑھوایا تو ثواب آپ کو نہیں ملے گا, اس کی اجرت جائز نہیں. البتہ وہ مسئلہ کہ اگر آپ کسی سے کوئی کام کروائیں, نماز پڑھوائی آپ نے, اپنی نماز پڑھی یا کسی ذاتی نے مسجد پڑھی یا مسائل بتائے اور اس کو آپ نے ہدیہ اور دھوکہ دے دیا, اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, فقہ میں وہ تو بالکل جائز ہے بلکہ مستحب. اس کے لیے مستحب ہے جس کے یہاں یہ مسجد ہوئی ہے اس کے لیے مستحب ہے دینا, اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے دینا. گزرت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ مباح, وہ چاہے تو وہ طے کر سکتا ہے, آپ چاہیں تو آپ طے کر سکتے ہیں. البتہ مسائل اتفاق کے اندر ایک بات آتی ہے, اگر آپ ایسے مسائل بتا رہے ہیں کہ جن کی ضرورت عام طور پر کسی شخص کو پیش آتی ہے, مثلاً آپ نے ملازمت پیش آ رہا, ان کو کاروبار کے بسائے بتائے جائیں تو اس کی ضرورت ان کو کم پیش آتی ہے. آپ نے تو کاروبار کرنے والے اولاد, ان کو اگر وہ مسائل بتائے جائیں جن کا تعلق ملازمت سے واجبات سے ہے, ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پیش آئے لیکن اس وقت ان کو ضرورت نہیں. یہ اور ہم مثال واضح کریں, آپ نے ہر ایک کو ہم نماز کے مسائل بتائیں یہ وہ مسائل ہیں جن کی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے, لیکن حج کے مسائل بتائیں تو بہت کم ایسے ہیں کہ جن کو مستقبل قریب میں اس کی ضرورت پیش آنے کا امکان ہے. تو مسائل استفانے سے وہ مسئلے کہ جن کی ہر ایک کو ضرورت ہے اس کے اندر تو قدرت دینا جائز نہیں, وہ مسئلہ ٹھیک ہے. قدرت دینا جائز نہیں, قدرت ادیا توحفہ تو دی, قدرت دینا جائز نہیں. البتہ وہ مسائل کے جو واجبات میں ہیں لیکن آپ کو ان کی ضرورت فی الحال نہیں ہے, ان کو بتانے کی قدرت دی جا سکتی ہے. تو آج یہ مسئلہ مکمل ہوا. پہلی بات ہم نے یہ بتائی کہ وہ کون سے واجبات ہیں جو عبادت نہیں لیکن شریعت نے واجب قرار دی, ہر وہ چیز کہ جس سے کسی مومن کی جان بچانا مقصد ہو, یا ہر وہ چیز کہ جس سے کسی ملک کا نظام صحیح طور پر چل سکتا, یہ تمام کے تمام چیزیں بھی واجب بن جاتی. اور واجبات وہ جو عبادت ہے واجبات اسی کو اس میں, اور کس کی اجرت جائز ہے کس کی اجرت جائز ہے. یہ مسئلہ آج مکمل ہوا. اب ہم اس کے آگے والے مسئلے میں چلتے ہیں. ایک پیشہ اور کہ جسے اپنانا کچھ علماء نے حرام قرار دیا بلکہ تقریباً سب, وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسلحہ تیار کرتے ہیں, اسلحہ آپ کا پیش نہیں ہو سکتا لیکن اس مسئلے کا تتمہ ہے, آخری فطرہ آپ کو پیش آ سکتا ہے. اگر کوئی شخص اسلحہ وغیرہ تیار کرتا یا اس کی دکان جس کے اندر یہ گولیاں ہیں, بندوق ہے, رائفل ہے, پسٹل وغیرہ فروخت کیا جاتا, جس کے یہاں اسلحہ فروخت کیا جاتا, تو دین کے جو دشمن جو آدھائے دین ہے یعنی مسلمانوں کے دشمن, اگر وہ مسلمانوں سے حالت جنگ ہے تو مسئلہ رکھتے حکومتوں کے لیول کا ہے, لیکن آپ کو سن لیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے چلو کوئی کسی دن قدر نکل یا وزیر اعظم بن جائے تو اس کے کام آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جو دین کے دشمن جب وہ مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہو تو اس وقت انہیں ابلاح دیکھنا حرام. اگر کوئی ایسی مملکت ہے, مطلب ایک ملک ہے وہ ایران سے جنگ کر رہا, یا سعودی عرب سے جنگ کر رہا, یا افغانستان سے جنگ کر رہا, اور آپ سے جنگ نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ سے اسلحہ خریدنے آتا ہے یا دینے آتا ہے تو انہیں اسلحہ دینا یا ان کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنا یہ حرام بھی ہے اور گناہ کر بھی جائے. اب اگر دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر دو ایسے ملک جو مسلمان نہیں وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں, دو غیر مسلم ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ سے اسلحہ مانگتے ہیں, پہلے یہ ملکوں کا مسئلہ سن لیجیے, اس کے بعد یہی مسئلہ انڈیویجل پر بھی اپلائی ہوتا ہے. دو ملک یا دو قومیں جو غیر مسلم ہیں وہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور دونوں آپ کے ابلاغ خریدنے کے لیے آئے تو آپ ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پہلا مسئلہ یہ کہ دین کے جو دشمن یہودی ہیں, عیسائی ہیں, کمیونسٹ ہیں, تمام کے تمام ہماری, اگر یہ کسی مسلمان ملک کے خلاف حالت جنگ میں ہو تو مسلمہ مسئلہ ہے کہ انتہاس اسلحے کے خرید و فروخت حرام, اور اسلحے کے علاوہ ہر وہ چیز انتہاس خریدنا بیچنا حرام ہے تو جس سے ان کی جنگ میں ان کو مدد ہو. مثلاً کھانے پینے کی چیز بھی آپ نہیں بیچ سکتے, لباس بھی آپ ان کو نہیں بیچ سکتے ہیں اگر اس لباس ان کی فوج کو یا ان سے لڑنے والے آدمیوں کو مدد ملے مسلمان ممالک کے خلاف. اور یہ مسئلہ ہو گیا کاروباری افراد کا. تو ہر ایسا ملک یا ہر ایسا ادارہ کہ جو کسی مسلمان ملک کے خلاف جنگ کی حالت ہو اسے اسلحہ بیچنا حرام. لیکن اکثر علماء نے جس میں آپ نہیں وغیرہ بھی شامل یہ کہا ہے کہ اسلحے کے علاوہ ہر وہ چیز چاہے کھانے پینے کی چیز ہو, رہائش کی چیز ہو, لباس کی چیز ہو, ضروریات زندگی میں شامل ہو, ہر وہ چیز ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچنا حرام ہے کہ جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہوں اور اس جنگ کی وجہ اور اس چیز کی وجہ سے ان کو اپنی جنگ میں مدد مل رہی ہو. البتہ اگر کوئی دو ممالک آپس میں خود لڑ رہے ہیں, جیسے دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے غیر مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کے ہاتھ بیچنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ اب اس کا مسئلہ آقا رسول کا پتہ نہ چل سکا لیکن آقا خدائی کا مسئلہ یہ کہ اس صورت میں آپ کو آپ کے لیے واجب کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کس کے ہاتھ فروخت کر پائے گا, دونوں کو ایک مسلمان برابر بلکہ اس صورت میں آپ کو آپ کے لیے واجب کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کس کے ہاتھ فروخت کرنے سے مسلمانوں کا فائدہ, دونوں کو ایک مسلمانوں سے کوئی کنفرم نہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں ہمارے لیے دونوں برابر, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ پیسے دے رہا ہوں لیکن اس کے ہاتھ اسلحہ ہے یا کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس دور اور اس زمانے ان دونوں میں سے کون ایسا ہے کہ جو ہماری زیادہ مدد کر سکتا ہے اور مسلمانوں کے کام آ سکتا ہے. یہی مسئلہ، اب اس سے بات آگے بڑھیں، یہی مسئلہ غیر مسلموں کے علاوہ ایسے مسلمان فرقوں کے لیے بھی ہے کہ جو شیعہ فرقے کے خلاف، جو فرقہ حقہ یعنی ہمارے فرقے کے خلاف، ان کے ہاتھ کوئی ایسی چیز خریدنا یا ان کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچنا کہ جس سے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے، یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا، چاہے وہ آپ کے ملک میں ہو، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں ہو، چاہے وہ آپ کے بازار میں، ہر وہ شاخ یا ہر وہ فرقہ یا ہر وہ جماعت کے جو شیعوں کے خلاف اور شیعوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے یا شیعوں کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتی، اس کے ہاتھ اسلحہ بیچنا اگر آپ کی اسلحے کی دکان اور وہ خریدنے آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ اسلحہ بیچنا حرام، اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز ان کے ہاتھ بیچنا حرام ہے کہ جس سے ان کو یا فرقے کو نقصان پہنچانے کا خطرہ، نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا، چاہے لباس ہو، چاہے غذا ہو، چاہے رہائش کی چیز ہو، کوئی ایسی چیز تو جس سے ان کو موقع ملے، ان کو الگ الگ مطلب دیکھ لیجیے کہ آپ کے پاس باغی سمجھنے آئے، اب آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہمارا دشمن ہے، ناصبی ہے، دشمن ہے، لباس ہے، لیکن یہ گاڑی اپنے استعمال میں لائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں سوار ہو کر ہمارے خلاف کبھی ہم پر حملہ کرنے آئے گا یا ہم پر یا دوسرے مومن، اب اس کے ہاتھ کی گاڑی کا بیچنا حرام، جگہ خریدنے آیا اگر آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے خود کھائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لے جا کر کھلائے گا کہ جن کو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو خود خود جب کے ہاتھ میں جگہ بیچنا بھی حرام ہے۔ اب اس کے بعد کے تین چار پانچ وہ مسئلے کہ جو آج کل بیچ نہیں آتے لیکن لوگ پوچھتے ہیں، پہلی چیز یہ کہ شریعت کے اندر جادو خراب، جادو کا جادو کے اندر حقیقت کو مانا گیا، اور شرعی دیوار سے جادو ایک حقیقی چیز ہے، وہ انسان کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا اور کسی پر جادو کرنا، یہ تینوں چیزیں اور اس کی قدرت سے، یہ چاروں کے چاروں چیزیں حرام، آپ نے جادو سیکھا پھر یہ حرام، کسی کو سکھایا پھر حرام، کسی پر جادو کیا پھر حرام، اور اس کی اجرت بھی لے لی پھر آپ کا چوتھا حرام ہو گیا، تو جادو کا سیکھنا حرام ہے، اس کا سیکھنا بھی، سکھانا بھی، اس کا عمل بھی کرنا اور اس کے ذریعے سے اجرت کا حاصل کرنا۔ البتہ اگر جادو کے سیکھنے سے یا جادو کے کرنے سے کسی برادر ایمانی، کسی مومن کی جان بچانے کا موقع مل رہا تو پھر جادو کا سیکھنا واجب سپاہی بن جاتا، اس لیے ہمارے کچھ مستحدین مثلاً شیخ بھائی وغیرہ اپنے زمانے کے انتہائی اعلیٰ پیمانے کے جادوگر، اس لیے کہ وہ دور جادوگر دور، لوگ مومنین کے اوپر یا غیر مومنین پر جادو کیا کرتے، اب اس جادو کا دور کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ کوئی مومن بھی جادوگر، تاکہ وہ ان جادوگروں کا مقابلہ کرے کہ جو مومن کو نقصان پہنچاتے، تو اس زمانے میں واجب تھا بلکہ واجب سپاہی تھا، اگر کوئی حاصل نہ کرے تو گناہگار ہو، لیکن آج کل یہ واجب ہے، اور آج کل کا مطلب بھی یہ نہیں کہ تمام دنیا میں بلکہ ہمارے پاکستان میں اس کا سیکھنا اور سکھانا حرام، اس لیے کہ یہاں جادو کا دور بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں آج بھی افریقہ کے کچھ جنگلات میں، ہندوستان کے کچھ حصے کہ جہاں جادو کا انتہائی زور، اب وہاں پر اگر ان جادوگروں کی وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچ رہا تو اب وہاں رہنے والوں پر واجب ہے کہ وہ جادو کو حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ اب اس سے متعلقہ ایک مسئلہ آتا ہے، جادو تو خیر پاکستان میں بہت کم ہے لیکن ایک چیز کا رواج بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا، وہ ہے کہ جن کو یا فرشتوں کو یا کسی انسان کو تفسیر کرنا، تفسیر جن یا تفسیر ملک یا تفسیر انسان، کسی فرشتے کو مسخر کر دینا، تفسیر کا لفظ اتنا مشکل تو نہیں ہے کہ کسی کو اپنے سارے کر لینا، کسی کو اپنے قابو میں کر لینا، کتابیں اس کی ملتی ہیں، عام طور پر بازار میں موجود ہیں اور اس کو پڑھ کر سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جن ہمارے قابو میں آ جائے گا یا فرشتہ ہمارے قابو میں آ جائے گا یا کوئی انسان ہمارے قابو میں آ جائے گا، اور جو ہم اس کو حکم دیں گے وہ اس کے اوپر عمل کرے۔ اب اس میں اس کے اندر جو کتابیں یہاں پر ہیں جن میں کتنی آپ کے پاس ہے یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں، لیکن خود اس قسم کے اعمال دنیا میں موجود کہ جن کے اوپر عمل کر کے انسان جنوں کو اور فرشتوں کو گرفتار کر سکتا ہے اور اپنا تابع بنا سکتا ہے، شرن کے بعد صحیح مانی گئی ہے کہ انسان کے پاس ایسے علوم موجود جن سے جن اور انسانوں کو اپنا تابع دیا جا سکتا ہے، یہ تو ہو گئی اس کی حقیقت۔ اب یہ شرن جائز ہے یا جائز نہیں، ہمارا کوئی کا احساس یہ نہیں ہے کہ اخبری کا مسئلہ تو واضح ہے کہ تصویر جن اور تصویر انسان اور تصویر ملک فرشتے کی تصویر یہ بالکل حرام ہے، کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کی مدد سے کسی جن یا انسان یا فرشتے کو اپنے قابو میں کرنا چاہے، بالکل حرام ہے۔ آخر کوئی نے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیے کہ جس سے بات بنی رہتی ہے جو آخر نہیں کی ہے لیکن اس کو غلط بھی مل جاتی ہے، آخر کوئی کے نزدیک اگر جن اور انسان اور فرشتے کی تصویر کر کے کسی مومن یا کسی ایسے انسان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے جسے نقصان پہنچانا شرم حرام قرار دیا گیا, مگر کسی مومن کو نقصان پہنچا تو اب اس صورت میں تو بہرحال جیت کی تفصیل کرنا بھی حرام, انسان کی تفصیل کرنا بھی حرام, اور فرشتوں کی تفصیل کرنا بھی حرام. البتہ اگر آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی مومن کو نقصان پہنچاؤں, تو اب آقا رسول نے کہا ہے کہ پھر اس مسئلے کے حرام ہونے میں اشکال. اشکال کا مقصد آپ نے پیارے کے ذہن میں ہے کہ اشکال کا مقصد یہ کہ اگر کوئی اور مجھ سے ہے جس کی اجازت دے دے تو آپ آقا رسول کی تقریر میں رہتے ہوئے بھی تفصیل جن پر تفصیل انسان کر سکتے ہیں, لیکن جب تک کسی اور کی اجازت نہ ملے اس وقت تک آپ کے لیے اجازت نہیں. یہ تو ہو گیا جادو کا مسئلہ, اس کے بعد تفصیل کا مسئلہ. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہانت, جو آج کل تو موجود نہیں ہے اور صحیح طور پر اس کا تفصیلہ درج. کہانت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان غیب کی خبریں دیتا ہے, یہ سمجھ فقط جن آتا ہے سبھی, یہ جائز نہیں ہے کہ انسان غیب کی خبریں, تو غیب کی خبریں دینا اس طریقے سے کہ جن آ کر بتاتا ہے یا کوئی اور غیبی مخلوق آ کر بتاتی ہے, یہ حرام ہے, اور اس علم کا حاصل کرنا, اس کا سیکھنا یہ بھی حرام ہے, اور اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے یوگا ٹرک, میجک ٹرک جسے کہا جاتا ہے, کہ جادو تو نہیں لیکن یہ کچھ یوگا بازی ہوتی ہے, ہاتھ کی حرکت یا جسم کی کسی حصے کی حرکت. یوگا کی تعریف کی عام طور پر انسان جس طریقے سے کام کرتا ہے اس سے ہٹ کر ان نیچرل طریقے سے کوئی کتنی تیزی سے حرکت جسے دیکھنے والوں کو آنکھ کا دھوکہ دیا جا سکے اور چیز کو کچھ کا کچھ بنا کر دیکھ دیا, اس کو کہتے ہیں شور. ایسے شور بھی ہوتے رہتے ہیں عام طور پر ہر جگہ. اب کیا یہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو جادو تو حرام ہے کہ جو چوکے سے پہلے کا مسئلہ, چوکا کے جو جادو نہیں آج کی صفائی اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اکثر علماء نے چوکے کو بھی حرام قرار دیا, لیکن آپ اتفاق ہے تمام علماء کہ اگر کوئی شوقیہ دکھا کر آپ کسی مومن کو نقصان پہنچا رہے ہیں, مالی نقصان, جانی نقصان یا عزت کا نقصان, عام طور پر مالی نقصان ہوتا ہے, یا آپ کسی مومن کو کوئی مالی نقصان پہنچاتے ہیں شوقیہ دکھا کر اور اس کے سامنے کسی پہلے اپنے کسی چیز کو حقیقی بنا کر پیش کرتے ہیں اور وہ نقصان اٹھا جاتا تو وہ اس کا کرنا پڑا. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ لگ سفی پہنچانا ہے, کچھ مزہ پہنچانا ہے, کچھ وقت گزارنا ہے, تو شوقے کا کرنا بھی جائز ہے اور اس کو دوسروں کو دکھانا بھی بالکل جائز ہے. شوقے کے بعد ایک آخر چیز آتی ہے ہجوم اور قیافہ. قیافہ اب تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے بہت چھوٹا تھا اور اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, ہم نکل آئیں گا بتائیں گے. ہجوم کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ علم ہجوم, یہ دیکھنا کہ ستارے کیا کہتے ہیں, میرا ستارہ کیا ہے, ستارے کا میرے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, اس کا بھی طریقے سے مسئلہ ہے, لیکن تھوڑا تفصیل طلب ہے, وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, اس لیے ان شاء اللہ آئندہ کبھی نہ کسی وضاحت کریں. آج کا کتاب میں دو مسئلے جو مختصر ہیں, ایک یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے اوپر رونا اس طریقے سے کہ باطل طریقے سے عربوں میں یہ عام رواج ہے, یہ مسئلہ آج کل کا نہیں ہے لیکن کیونکہ اتفاق کی کتابوں میں آتا ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں. عام طور پر رواج کے ساتھ جس طرح مختلف آج کل کاروبار, ایک کاروبار یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کرائے پر رونے والوں کو لا سکتے ہو, کہ آپ زیادہ پیمنٹ کرتے کہ مجھے اپنے مردے کے اوپر یہ رنوانا ہے تمہیں, تم آ جاؤ سنا کہ جیسے آپ اسے دیتے ہیں اتنا ہی ماہر رونے والا آپ کی نظر. کاروبار بن گیا اور اس کی عزت کی جاتی ہے. اب مسئلہ اس کا کیا تھا؟ مسئلہ اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی رونے والا آ کر روتا اور سچی بات کا سچی آ کر روتا ہے تو وہ بالکل جائے, اور اگر غلط باتیں بنا کر اسے خدا سے اور رسول سے اور بھائی سے بھی آگے بنا کر پیش کرتا ہے اور اس قسم کی باتیں کہتا ہے تو جھوٹ ہے اور ایسے بین کر کے روتا ہے تو وہ بالکل ہے. لیکن یہ مسئلہ آج کل پیش نہیں آتا. اب آخری مسئلہ آتے جو آج کل دور پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مہینے کی سجا, یعنی کسی مہینے کا من رہتا, کسی کا ہوا جو کہتے ہیں تو بندہ برائی پیش کرو, اور ایک یہ کہ آپ کسی مہینے کا مزاق جائز ہے یا جائز نہیں, کسی مہینے کا مزاق اڑا تو بندہ کسی مہینے کا مذاق ہو یہ جائز ہے, جس کے اندر تنزیا گانے آ جاتے ہیں, جس کے اندر مزاجیاں نکلیں یا تیرویز وغیرہ آ جاتے ہیں, ان کا جامع کرا تو کسی ہوا چاہے آپ کے لیے کتنی بھی دے لیکن مہینے کا مذاق ہو ہمارے سے کہتے ہی ہے بالکل آرام ہے, اور البتہ غیر مہم چاہے مختلف ہے تو اس کا مذاق اڑانا جائز, مضمون لکھنا یا اس کے اوپر تنگ کرنا یا نظم لکھنا, تو میرے کھانا کھانا بھرا چیز کو ہمیں بھی بنا کر پیش کرتے ہیں اگر نقصان اٹھا جاتا تو وہ اس کا کرما کھڑا اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ تفریح پہنچانا ہے کچھ مزہ پہنچانا ہے کچھ وقت گزارنا ہے تو چوکے کا کرنا بھی جائز ہے اور اس کو دوسروں کو دکھانا بھی بالکل جائز ہے. چوکے کے بعد ایک آخر چیز آتی ہے وضو اور خیافہ. خیافہ اب تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے بہت ہوتا تھا اور اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے نکالا ان کا بتائیں گے. نجوم کا مطلب یہی ہے کہ علم نجوم یہ دیکھنا کہ ستارے کیا کہتے ہیں, میرا ستارہ کیا ہے, ستارے کا میرے پر کیا اثر پڑتا ہے, اس کا بھی سبجیکٹ میں مسئلہ ہے لیکن تھوڑا تفصیل طلب ہے. وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے اس لیے ان شاء اللہ آئندہ کا کوئی منصوبہ بتا کریں. آج اختتام میں دو مسئلے جو مختصر ہیں, ایک یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے اوپر رونا اس طریقے سے کہ باطل طریقے سے عربوں میں یہ ہم نواز ہے, یہ مسئلہ آج کل کا نہیں ہے لیکن کیونکہ صفا کی کتابوں میں آتا ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں. عام طور پر آج کے ساتھ جس طرح مختلف آج کل کاروبار, ایک کاروبار یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کرائے پر ہونے والوں کو لا سکتے, آپ جا کر پیمنٹ کرتے کہ مجھے اپنے مردے کے اوپر یہ بنوانا ہے تمہیں تم آ جاؤ, سنا کہ جیسے آپ ادھر دیتے اتنا ہی ماہر ہونے والا آپ کی مجھے تو بندہ ہونے کا مذاق ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر تنزیہ ڈرامے آ جاتے ہیں, اس کے اندر لڑائیاں لگنے یا تحریر وغیرہ آ جاتے ہیں, ان کا جامع کرا تو کسی بھی ہو رہا چاہے آپ کی نیت کتنی ہی دیں لیکن جائے وہ مومن کا مذاق ہو ہمارے اس سے کہتے ہی وہ یہ بالکل حرام ہے. اور البتہ غیر مومن چاہے وہ ہے تو اس کا مذاق اڑانا جائے مزدور لکھنا یا اس کے اوپر تنگ کرنا یا نول لکھنا ہے تو مونے کا کھانا حرام ہے. ادھر سے چار پانچ مقامات کا اجازت ادا کرانا بھی جائے وہ یہ ہے کہ بات جو کلر کلر گنا کرتا ہے اس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے لیکن ایک سکتا ہے. ادھر سے یہ تھا کہ آپ بغیر کریں کہ اگر ایک پارٹی کو بازی ہوں گے تو پھر پارٹی کو بازی ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق جائز نہیں ہو بلکہ شرط یہ ہے کہ آپ کو اگر میں اس کا مذاق پڑھاؤں گا تو میں اس مذاق کے ڈر سے اپنے گناہ کو اپنی بدت کو اپنے بت میں اس طرح ایک آپ کی داڑھی پڑھائے مطلب ایک پردے بحال تو اب چاہے ہم کو چاہے کہ ہماری بت سے داڑھی رکھے گا یہ یقینوں کے بالکل آپ سے بچ جائے لیکن مذاق اڑانے کا مطلب ہے تنزیہ انداز میں اس کا تذکرہ کریں آپ اسے نظائجہ انداز میں اس کی اس کا تذکرہ کریں مومن کے لیے بالکل حرام ہے سوائے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو یا انسان اس کا مذاق اڑا رہا ہو چاہے کہ اپنے جس کو کس چیز کی وجہ سے سر کر دے اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ بعض اوقات ہماری صفائی مومن کا مذاق تو نہیں آتا مسئلہ یہ رکھ ویسے تو مجموعی کبھی کبھی کبھار کوئی ایسا جملہ آ جاتا ہے جس سے لوگ یہ اچھی بات نہیں کہ مومن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. محمد والے پرانی کریم کی حکایت سے اس میں انتظار ہو رہا ہے کہ ہمارا جلسے کو میرے پاس کیا لگا ہے رقم گلفادین کوئی ایسا خطرہ زبان سے نہیں نکالتا سننے والا اور جس کا رکاو رکھنے والا ہے کہ وہاں پر ایک چوکی دار اس کے ساتھ ساتھ نہ ہو کوئی بھی ایسی چیز کہ جب اپنی زبان سے ایک ایک چیز اور ایک ایک بات کا حساب رکھا جاتا اور رکھنے کے بعد ہم سے اس کی ہماری گفتگو آج کی جو کی گفتگو ہے اور ہمارا موضوع یہ ہے آج جگہوں کا طریقہ پہلے ضلعے کو ملائیں ہو جائے ہمارے آگے بڑھے اس سے پہلے بھی ہمیں متعدد مقامات کا پل چکے جس میں شامل ایمان نے کہا تھا انتہائی بار کہا ارے تقریباً پتے ہیں کہ جس کی وہ روایت مومن اپنے آپ کو مومن کہنے سے نہیں بن جاتا ہمیں یہ ہے کہ سر سے پیر تک اس کے جسم کا یہ مومن اس کی آنکھ بھی جوتے ہے مومن کے کام کے اس کی زبان جسم کا فائدہ ہوگا چرم داس مومن کے ہاتھ اور پاؤں سے گرا ہوں گے مومن کا جسم کے دیہ کے حصے کے اندر ہوتا اس کی آنکھ بھی جوتے غیر مومن کی آنکھ سے علاحدہ لگا اس کے کان غیر مومن کے کان سے علاحدہ نظر آئیں کان غیر مومن کی زبان سے علاحدہ ہوگی کان غیر مومن کے جسم سے علاحدہ ہوگا غیر مومن کی ترنگا سے علاحدہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں غیر مومن کے ہاتھ اور پاؤں سے جدا ہوں گے پوری تفصیل ہے کہ ایمان جسم کے ایک ایک حصے کے اندر ہوتا ہمارے لیے سمجھنا کہ زبان پر ایمان یا اگر ہم سے اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں ایمان ہے وہ ایمان کافی ہے لیکن ایک انتہائی پرانی روایت جس میں ایمان نے جسم کے ایک ایک حصے کا تکرار کر کے اس کا حق بھی بتایا اور یہی تو ایمان کے اشارے حقوق کے اندر بھی بتایا گیا کہ جسم کے ایک ایک حصے کے اندر ایمان ہونا چاہیے سر سے پیر تک جب تک کہ جسم کا ایک ایک حصہ گھڑائیے یہ گواہی نہ دے کہ یہ مومن کے دل کا حصہ اس وقت تک مومن کامل ایمان مومن نہیں بنتا ہماری گفتگو کے احساس کے موضوع پر اس کے آخر میں یہ چیز نامکمل رہ گئی جو آج کی گفتگو سے مسلسل ہو جائے وہ یہ تھا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ خدا نے ہمیں کوئی نہیں بتایا بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کرنا چاہوں جتنی دیر میں شکر الحمدللہ کہتے ہیں جتنی دیر میں خدا کی کئی نعمتیں ہمارے اوپر مزید واجب ہو جاتی کہ سانس اندر گئی سانس باہر نکلی خدا میں حرکت کی طاقت ہوئی عقل میں سمجھنے کی فکر میں سمجھنے کی طاقت پیدا ہوئی ایک شکر الحمدللہ صرف شکر الحمدللہ کہتے وقت اتنی ساری نعمتیں ہم پر واجب ہو جاتی ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کریں تو کیسے ادا کریں ہاں یہ فکرے بھی اتنا نہیں کیا شکر نعم اجتناب المحارم اگر نعمت کا شکر ادا کرنا تو زبان سے تو نعمت کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا ایک نعمت کا شکر اللہ کہنے کے لیے چلو گے اور چار پانچ مزید نعمتیں واجب ہوتی چلی جائیں گی تو کہاں کا شکر ادا کرو اور کس طرح سے شکر ادا کرو یہ ناممکن ہے لیکن ہاں ایک طریقہ شکر کا ہٹایا گیا کہ شکر نعم اجتناب المحارم نعمت کے شکر کا ادا نعمت کے شکر کا طریقہ بھی ہے کہ ان چیزوں سے بچوں کی جو خدائیں حرام خراب تھی اب پاؤں کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کو ہر مقام پر لے جاؤ لیکن کبھی کسی ایسے مقام پر نہ لے جاؤ کہ جو حرام مقام ہے آپ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہر کام کرو لیکن کوئی فعل حرام خاص سے نہ نکال پیٹ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہر غذا پیٹ میں پہنچاؤ لیکن کوئی حرام غذا پیٹ کے اندر نہ پہنچنے پاس سر کا یا آنکھوں کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ دیکھو لیکن حرام چیز نہ دیکھو کان کا شکر کان کا شکر یہ ہے کہ ہر چیز سنو مگر حرام چیز نہ سنو اور زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان کو بولنے میں استعمال کرو جتنا بھی کیا ہے بولو تمہارے لیے جائز ہے لیکن بولنے کی چیز زبان سے نہ نکلنے پائے کہ جو حرام تجھے زبان کا شکر بھی ہے اور یہ زبان کا ایمان بھی اور یہ زبان کا حق بھی دن دن اکٹھا ہو گئے کہ خدا نے زبان جیسی نعمت آپ کو عطا دی کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی ہمارے پاس تو خود غور کریں ہماری زندگی کتنی روٹی پیتی اور بے بہت ہوتی یا خدا نے نعمت ہر اس نعمت کا شکر ادا کرنا ایک ہی پیسہ کہ زبان کو استعمال میں لائیے لیکن کوئی حرام چیز زبان سے نہ نکلنے پائے خدا نے ہمیں مومن بنایا ہمارے جسم کے ہر حصے میں ایمان ہے اب زبان کا ایمان یہ ہے کہ زبان خود یہ گواہی دے گی کہ ایک مومن کی زبان ہے گفتگو کے بیچ میں ایسا موقع آ گیا جہاں سے حیات کی شروع ہو رہی ہے کافیت کی زبان چلتی ہے جس طرح آپ کے پانچ منٹ پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی رہے گی اور مومن کی زبان وہ یہاں سے پہلے چل رہی تھی لیکن اب حرام گفتگو شروع ہو گئی تو مومن کے زبان کے ایمان نے زبان کو سلام پر روک لیا ہر چیز کا ایک حق ہے ہر زبان کا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو بعد میں ہمیں حرامت ہو اس لیے کہ وما جل فضل الفائض الا جگہ ہے رحیب الحفیظ ہم اپنی زبان سے جو جھگڑا نکالتے ہیں اس جھگڑے کی نگرانی کرنے والا اس جھگڑے کو لکھنے والا اور اس جھگڑے کی بات کچھ کرنے کے لیے چوکیدار نگہبان ہمارے اوپر موجود ہے کرانا چاہتے رہیں گے جو ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا سب کو اختاروں ہوں بہت ہوں جمع ہوں
وہ بالکل بہترین چیز ہے. اگر آپ کوئی غلط کام کرنے کا, اگر آپ حکومت کے وقت کا قانون توڑنے کا اور آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے تو آپ ایسے ساتھی کو تلاش کر کے لے جاتے ہیں, آپ ایسے ساتھی کو تلاش کر کے لے جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ کسی کو اس کی اطلاع نہیں دے گا. کم از کم یہ یقین ہو کہ یہ نہ ہوگا کہ آج جو میرے ساتھ مل کر یہ غلط کام کرے گا تو ان کا ڈاکہ ڈالے گا, حکومت کے قانون کو توڑے گا اور کل صبح سویرے جا کر سردار میں یا عدالت میں یہاں سے وقت باہر اس کی سہولت اٹھائے گا. آپ اپنے ساتھی کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ احتیاط ضرور کرتے ہیں کہ میرے ساتھی میں اور ہزاروں بھائی جاؤں, لیکن یہ برائی نہ ہو کہ آج گناہ میں نہ صحیح پڑے اور کل جا کر میرے گناہ کیا پھر ویسا پار کر دے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لو مدو علیہ, ایک ایسا دن آئے گا جب پھر لوگوں کے خلاف شہادت دی جائے گی. کون شہادت دے گا؟ کوئی خیر آ کر شہادت نہیں دے گا, کوئی آپ کا دشمن آ کر شہادت نہیں دے گا, کوئی آپ سے خود و عداوت رکھنے والا شہادت نہیں دے گا, کوئی ایسا شہادت نہیں دے گا جسے آپ نے نقصان پہنچایا. نہیں, بس ادو علیہ شہادت دے گا آپ کے خلاف. تم ہوں خدا کے کام, اب پیر ہوں آپ کی آنکھیں, اب دل ہوں آپ کے پیر, کسی کا ایک حصہ آ کر شہادت دے گا. دماغ کار کیا کروں کہ آپ اس حصے سے کون سا ہے کام دیتے ہیں کہ دنیا کے قانون کو چھوڑتے وقت ہمارے لیے احتیاط یہ کہ کسی ایسے کا شریف نہ بنائیں کہ جو کل جا کر ہمارا راج پاس کر دیں. اور یہ آخرت کا قانون کہ جہاں ہر گناہ کرتے ہیں اور انہیں ہاتھ انہیں پیروں انہیں زبان انہیں آنکھوں اور انہیں کانوں کی مدد سے کرتے ہیں جو کل جا کر ہمارے ایک ایک بار خدا کی بارگاہ سے پیش کر دیں گے. تو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اس رسوائی سے تو ذلت تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ قابو پایا جائے. لوگ پوچھتے ہیں ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ جہنم کو اتنا مارا اور جنت کو اتنا مشکل بناتے ہیں, کوئی ایسا طریقہ کہ جنت آسان ہو جائے. دو لوگ رائے میں آپ سنی پیغمبر اسلام کے بعد سے کیا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آ رہا بھی آتا ہوں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ آسان کا نسخہ بتا دیں کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. پیغمبر نے کہا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور پیاسے کو پانی پلاؤ, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. شکریہ کہ جب تک تم نے اپنے زبان پر قابو پایا شیطان تمہارے فلق میں رہے گا, شیطان کا صحت رہے گا, لیکن جب زبان نے تمہارے وہ قابو پا لیا تو اب تم شیطان کے فلق میں نہیں جاؤ گے. تو جنت میں جانے کا آسان ہے اپنی زبان کی حفاظت. جب آیا آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جنت سے بچنے کا, جنت سے دور رہنے کا اور جنت سے فرار حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا؟ وہ جنت سے جانے کا طریقہ پوچھا کہ جہنم سے بچنے کا, جہنم سے بھائی جہنم سے بچنے کا آسان ترین طریقہ دریافت کر رہا. پیغمبر اسلام نے خطرہ سے کہا کہ زبان کو اپنے ہاتھ میں رکھ. اس نے دوبارہ سوال کیا, اتنا ہی نہیں ہوگا تو اتنی معمولی سی چیز اور مجھے جہنم سے بچا لے گی کہ جس کا اتنا لمبا سڑا آدھار کر کے سنا تھا؟ مطمئن نہیں ہوا. کہا کہ یا رسول اللہ نہیں, کوئی ایسی چیز بتائیے جس کے بعد یقین ہو کہ میں جہنم کے اندر آ جاؤں گا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اپنی زبان کو پکڑ لو. اطمینان نہیں ہوا. کہا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا آسان طریقہ نکال کہ جہنم مجھ سے دور ہو جائے. پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اپنے منہ کو کھول کر زبان کو باہر نکال دو. زبان کو باہر نکالتا پھر پیغمبر نے اس کی زبان کو اپنی انگلیوں سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ بار بار کہہ رہا اس گوشت کے ڈھوکڑے کے اوپر قابو حاصل کر لو اور یقین کر لینا کہ اب جہنم کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہے. یہ معمولی سا ہمارا جسمانی حصہ بغیر کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں, یہ ہمیں جنت میں آسان راستے سے بھی لے جاتا ہے, جہنم سے ہمیں بچاتا ہوں. اور یہ جتنا ہی نہیں بلکہ روایت یہ کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام اپنے مقام سے بلند اور الگ ہونے کے بعد ایک ایسی بات کہی کہ سارے کے سارے لوگ پیغمبر کی طرف فوٹو بچے ہو گئے. اور پیغمبر نے کیا بات کہی؟ پیغمبر نے کہا کہ انا ارض میں لقب الجنہ, میں تم سے زمانہ سے کہوں کہ تمہیں جنت میں لے جاؤں گا, میں سے عہد کرتا ہوں کہ تمہیں جنت کے اندر جاؤں گا. عہد کرنے والے پیغمبر اسلام, ضمانت لینے والے پیغمبر اسلام کے وہ کی کیا حالت ہوئی ہے؟ وہ جب کہ خود اپنے آمال کو دیکھ کر پکا لگایا تھا کہ میں جہنمی ہوں, لیکن ایسی بات سنی تو ابھی ایک مرتبہ مطلب یہ ہو گیا کہ پیغمبر ضمانت دے رہے, پیغمبر عہد کر رہے, پیغمبر وعدہ کر رہے, سب سے پہلے مرتبہ رکھے ہوئے یا رسول اللہ وہ کیا کیا آپ یہ عہد اور وعدہ ہم سے کر رہے تو کیا کے اوپر کر رہے؟ تو کہا کہ بس دور سے میں تم سے ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں, میں تم سے عہد کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ جنت سے لے کے جاؤں گا. بتا دے کہ تم دو چیزوں سے حفاظت کرو, ایک وہ کہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان, ایک وہ کہ جو دونوں پاؤں کے درمیان, اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے ہٹاؤ. اور پیغمبر اسلام یہ فرما رہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا. اس لیے روایت یہ روایت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی زبان کی حفاظت نہ کرتا, چاہے تمام زندگی اس نے نماز پڑھتے ہوئے, روزے رکھتے ہوئے, زکات نکالتے ہوئے, والدین کی خدمت کرتے ہوئے, رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کرتے ہوئے, ہر واجب چیز کو انجام دیتے ہوئے ادا کیا اپنی زندگی گزاری, لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکا. روایت یہ ہے کہ ایمان سے کہ حضرت موسا پر ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہے, حضرت خدا کے اوپر وحی اور بانی آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے موسا یاد رکھو اگر کوئی شخص غیبت کرے, غیبت جو زبان کا گناہ, زبان کے 13 یا 14 گنا علماء نے بتائے, اور جب مستقل تھا کر زبان پر ہماری تقریر کا آغاز ہوگا تو اس وقت ساری باتیں تقریب سے آئیں گی, ڈیلی گناہ غیبت کرنا کیا یاد ہوا کہ اے موسا اگر غیبت کرے, کوئی شخص غیبت ہے اور غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہر کام کو انجام دیا ہے جس کا حکم میں نے دیا اور ہر کام سے اپنے آپ کو روکا ہے جس سے میں نے اسے رک جانے کا حکم دیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کرے تو اگر کے بعد توبہ بھی کر لیتا ہے, خدا کا معاف کروا لیتا ہے, اس بندے سے جا کے معاف کروا لیتا ہے, تب بھی ہر راج کو انجام دیا, ہر حرام سے بچا, غیبت کا گناہ ہو گیا اسے بھی معاف کروا, لیکن روایت یہ ہے کہ سب کی جنت حاصل ہونے والوں میں سب سے آخر میں نہیں جائے گا, سب سے آخر میں جائے گا جب کہ اپنا ہر گناہ معاف کرا چکا ہے, لیکن جو کہ غیبت کرتا تھا تو ٹھیک ہے گناہ کی معافی ہو گئی, گناہ کا اثر یہ ہے کہ جنت میں سب سے آگے آئے گا اور آخر میں جانے سے آپ جو ہے خیال کرنا کہ جنت میں جو پہنچ جائے اگر یا آخر نہیں, اگر جنت میں سب آگے میں جائے گا تو اس سے پہلے کہاں کھڑا ہوگا, قیامت میں کھڑا ہوگا اور میدان آرام علمان خدا اس کے حق ہونے کا بھی پناہ میں رکھے کہ پیغمبر اسلام نہیں چاہتے تھے اور چاہتے ایمان بھی چاہتے تھے, تو ہمارے قیامت کا عذاب اس میں ہر واضح کا جاتی ہر حرام سے بچا زندگی کے گناہ کو معاف کرا دیا, سب کی یہ جنگی بننے کے باوجود سب سے آپ اس جگہ حاصل ہوا, اور اے موسا اگر اس نے غیبت کی اور اپنے ساتھ معاف نہیں کرایا تو یہ جہنم میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوگا, خطرے کا تذکرہ نہیں, سانپے کا تذکرہ نہیں, بڑے اہل بیت کا تذکرہ نہیں, بڑے گا اپنا آنے کبیرہ کرنے والے کا تذکرہ نہیں, گناہ کرنے والے کا تذکرہ ہے, جب ہم نے کہا وہ دن میں 500 دفاع کرتا ہے سوچ کر کرتا ہے کہ آج کل جو ماحول ہے اس سے بچنا ممکن نہیں, لیکن روایت ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے داخل نہیں آیا وہ غیبت کرنے والا ہے جس نے اپنے ساتھ معاف نہیں کرایا, اور معاف کرانے جنت میں جانے کا مستحق ہے لیکن سچا دن کے اندر جائے گا, یہ زبان اپنے قابو میں رکھنا یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے, ہم اسے اہمیت نہیں دیتے, وہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے, اسی لیے گھر آ کر امام حسن علیہ بھی پڑھا یہ ہر چیز اپنا رسول اللہ میں آپ کا سینا ان روایتوں میں سے ایک روایت جس میں ہمارے ائمہ کیا سکھائے ہمارے سامنے باندھے جب کرے اللہ میں آپ کا سیا ہوں تو امام نے پہلا سوال کیا کیا رحمان امام نے پہلا سوال کیا کیا یا یہ پوچھا تھا کہ تم بال میں کتنی حدیث ٹرین کرتے, یا یہ پوچھا تھا کہ کتنی مرتبہ نعرے ایسی لگاتے, یا پوچھا تھا کہ تم بال میں کتنی مرتبہ جھوٹتے ہیں یا ماتم میں شرکت کرتے ہو, علامتیں کیا بھی ہو سکتی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, نہیں یہ ایمان کے اظہار کا طریقہ, اگر دیکھنا یہ ہے کہ ایمان نے سب سے پہلے جس چیز کی وضاحت کیا رہی تھی, ایمان نے سب سے پہلے جس بائک کو دریافت کیا تھا, ایمان نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تو کیا تمہاری زبان تمہارا قابو میں, سب سے پہلی بات نماز اور روزہ کی موسی گئی, یہ تقریب رکا سب سے پہلی بات نماز اور روزے کی نہیں موسی گئی, اس لیے کہ نماز اور روزہ ہر مسلمان کی خاصیت ہونا چاہیے, ابھی تو خیر بہت آگے ہیں مسلمان بننے کے لیے نماز اور روزہ بنیادی چیز ہے, غیر مومن بھی آتا اور سے پوچھتے کہ کیا تم نماز اور روزہ کرتے ہیں, اس کا جواب ہاں میں ہوتا کہ نماز وہ خصوصیت چاہیے جو سوائے کسی میں ہو ہی نہیں سکتی ہے, اور صرف یہی چاہیے کہ کیا تمہاری سبھی تمہارے قابو میں ہے یا تم اپنی زبان کے قابو میں, اگر زبان تمہارے آئے تو سمجھ لینا کہ تم ہمارے کیا, اگر تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں تو چاہے تم جتنا ہی بہتر عمل کرتے ہو ہمارے وہی تو رنگ کرتے ہو لیکن ہمارا کیا بننے کے قابل نہیں ہے, اسی لیے آگرہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ دماغ اعظم کے صحابیوں کی احتیاط کے خود کے اندر کنکر اور سنجیدے رکھ کے بیٹھ کرتے تھے تاکہ منہ میں کنکر اور سنگ کی وجہ سے کبھی گفتگو کا موقع نہ آنے پا, یہ اتنی احتیاط جو ہمارے ائمہ نے سب سے زیادہ قرآن کی احتیاطی سے کرایا, یہ ہے کہ روزہ قیامت سب سے تک جتنے بھی جسمانی رشتے ہیں سب سے شدید عذاب زبان سے آ جائے گا, جب عذاب زبان کو ملے گا تو ایک مرتبہ زبان گھبرا کے کہے گا ہمارے علاج دوسرے حصوں کو بھی عذاب دیا جائے. ہاتھوں نے مجھ سے بڑا گناہ کیا ہے, ہاتھوں نے مجھ سے بڑا گناہ کیا ہے, کانوں نے مجھ سے بڑا گناہ کیا ہے, چرنگا نے مجھ سے بڑا گناہ کیا اور سب سے کم بڑا مجھے کیا جا رہا ہے. تو جواب ملے گا کہ ٹھیک ہے, بظاہر زبان میں ہر کر کے معمولی کی بات نکالی, لیکن جواب یہ ہوگا کہ یہ کیوں ہے, جس کی وجہ بہت سارے مومنین قتل کیے گئے. یہ کیوں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی عزت اور ناموس خطرے میں پڑی. یہ کیوں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا محترم مار جھٹا ملا. ہماری زبان کی ایک معاملے کی حرکت, ہماری زبان کی ایک معاملے کی غلط حرکت بات کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. اور اسی لیے آپ کے ذہن میں ہے پنجاب کی روایت یہ ہوگی کہ روزانہ مودی کے ہاتھ میں ایک مرتبہ پڑتا ہے کہا جائے گا, جسوں نے لوگوں کو ہٹایا فادی کی سزا برداشت کر. اگر کہے گا کہ مارے گا میں ڈیوٹی کو مارے گا تو وہ نہیں کر سکتا, مومن کو مارنا بہت بڑی بات ہے. تو جواب یہی ہے کہ پورا میسج میں بیٹھ کر تم نے اپنے ماں کے بارے میں کہہ دی بات کہہ دی کہ اسے شدید نقصان پہنچا اور وہ ہر کے برابر ہو گیا, اس تمام گناہ کا آپ تیری زبان کے اوپر آتا تو قابو میں رکھنا یہ مومن کی بنیادی صفت ہے. دوسرے ایمان کے الفاظ ہر زبان کو قابو میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زبان سے جھوٹ نہ بولے, بات نہ نکالے اور غیبت نہ کرے. غیبت جو زبان کے گناہوں میں سب سے زیادہ شدید گناہ مانا گیا اور انتہائی کی گئی ہے ہمیں اس سے بچنے کی اور ٹائم کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سارے بیماری جس کا دان لے کر یا پتھر کو دشمنوں سے بچا وہ بیٹھ کر ہونے کے غلط شروع کر دیتا کہ افسانہ کی کتاب کو اسلام کے اندر یہ واقعہ ہے فرماتے ہیں یہ واقعہ نقل فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک محفل کے اندر جا کر بیٹھوں. ہمارے جیسے مومنوں کی کوئی محفل ہوگی جو پارٹی لوگ فرماتے ہیں کہ میں جا کر مومنوں کی ایک محفل میں جا کر بیٹھوں. جب آپ بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اسے جو فرفر کی باتیں بتا رہا ہے, اس کی کوئی آج کی بات سننا ہو تو وہ سنا دے گا, اس کی رات کی بات سننا ہو تو وہ سنا دے گا, اس کی رات کی بات صرف مومن کا تذکرہ کرو, کوئی نہ کوئی اس کا عیب, کوئی نہ کوئی اس کی پریشانی, کوئی نہ کوئی اس کی خامی, کوئی نہ کوئی اس کی خرابی ہمت بتانے والے کی زبان پر صرف شادی یا فرماتے ہیں کہ میں انتہائی سے فنان اور سکون کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنتا ہوں. ایک مرتبہ میں نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ میں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آج تک تم کسی مثال کے خلاف میدان جنگ میں جہاد کے لیے نکلا؟ اس نے اپنے جواب دیا کہ نہیں. کہا کہ کبھی کسی یہودی کے خلاف انہوں نے جنگ کی؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ کسی ہندو یا کسی بت پرست کے خلاف جنگ کی؟ اس کا جواب تھا نہیں. تو میں نے یہ شادی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ جتنے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ تم ایک مومن لیکن یہودی اور عیسائی اور مسلم کو بت پرست تو کس سے محفوظ ہے اور وہ برادر ایمانی سے جس کی سب سے زیادہ حفاظت ان کو کرنا چاہیے وہی برادر ایمانی سب سے زیادہ تیری زبان کی وجہ سے زخمی ہو رہا ہوں. تو اس مومن کو اپنی طرح غور بھی کرنا چاہیے کہ میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہر مومن کی پردہ پوشی کروں, میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ایک مومن کو بچاؤں. اگر اتنی طاقت آپ کے پاس ہے, آپ کی زبان میں یا آپ کے کسی اور جسمانی حصے میں, تو جا کر دشمنان اسلام کے خلاف نکالیے, دشمنان اہل بیت کے خلاف نکالیے. لیکن دوسرا تماشا یہ ہے کہ جن کے خلاف ہماری طاقت کو استعمال ہونا چاہیے ان کے خلاف تو ہم کبھی کچھ نہیں کہتے, اور وہ مومن کے جس کے بچاؤ کے لیے ہماری طاقت استعمال ہونا چاہیے, ہم اپنی تمام کوششیں ان کے خلاف اور اس کی دلچسپی میں لگا دیتے. روایت اور اس روایت میں اسلام کے ایسے دو صحابیوں کا تذکرہ آیا جنہیں انتہائی جلیل القدر صحابی مانا جاتا. ہم ان کا نام نہیں لے رہے لیکن حجت الاسلام امام غزالی یعنی سنت کے بہت بڑے فلسفی بھی ہیں اور متنوع بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں دونوں صحابیوں کا نام بالکل صاف طور پر لکھا اور یہ کتاب بازار میں عام طور پر مہیا ہے دنیا اسفادت. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دو بڑے صحابی, ہم آسانی سے ایک کا نام پہلے کر دیتے ہیں دوسرے کا نام دوسرے کر دیتے ہیں, کہ پہلے اور دوسرے جو بہت بڑے صحابی تھے مسلمانوں, جو ان کی کتاب سے واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں جو کسی کتاب میں موجود نہیں. پہلے اور دوسرے جو بڑے صحابی ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے ساتھ کسی مسئلے میں چلے, جب مسئلے میں چلے تو چلتے چلتے راستے میں ایک نے دوسرے پہلے نے دوسرے سے کسی مسلمان کا تذکرہ کیا اور اس سے کسی آیت کے بارے میں بتایا. پیغمبر اسلام ان کے ساتھ ساتھ آگے چل رہے تھے, سامنے آواز پہنچ گئے لیکن خود احتیاط نہ فرمایا. جب دوپہر کا وقت آیا آخرہ روکا گیا, لوگ اترے اور اترنے کے بعد لوگوں نے کھانا چاہا تو ہر ایک کے سامنے پالک اور روٹی رکھی. جب ان صحابیوں کے سامنے پیغمبر کے خادم پاس نے کھانا رکھا تو یہ دیکھا انہوں نے کہ ہمارے سامنے خالی روٹیاں رکھی گئی. ایک مرتبہ حیران ہونے کے بعد خادم کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ہر ایک کو پالک اور روٹی دی اور ہمارے سامنے خالی روٹی رکھی ہے, اس کا سبب کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے پیغمبر اسلام نے ایسا کرنے کا حکم دیا. جناب غزالی کنار دنیا سعادت میں نفل فرماتے ہیں. ان دونوں نے سنا, ایک مرتبہ بھناتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور سیدھے چلے پیغمبر اسلام کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے ہر ایک کو تالے اور روٹی دیا تھا اور ہمیں خالی رکھا دی. پیغمبر اسلام یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ تمہارا پیٹ پہلے ہی گوشت کھا کے ہٹ چکا ہے, اس لیے اب تمہیں تالے دینا, اس کو ضائع کرنا, اس لیے میں نے خالی روٹیاں بھجوائی. تو لوگوں نے سنا, ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ, ہم تو سکھا کے آپ کے ساتھ ساتھ پیاسے چل رہے ہیں, یا آپ کیا ریکارڈ فرماتے ہیں کہ ہم نے گوشت کھا لیا, اس لیے ہمیں ضرورت نہیں. پیغمبر اسلام چار فرماتے ہیں, یاد رکھو جب اب سے ایک گھنٹہ یا ایک ساعت پہلے جب تم میرے پیچھے آ رہے تھے تو اس وقت تم لوگوں نے کیا تکرار کیا تھا, تھوڑی دیر تک سوچا, سوچنے کے بعد جواب دیا کہ یا رسول اللہ, ہم اپنے تیسرے ساتھی جب اختیار کر رہے تھے. پیغمبر اسلام نے کہا, کیا تم نے مجھ سے بار بار نہیں سنا کہ جتنے کسی مومن کی اس کی غیر موجودگی کے اندر برائی تھی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کا گوشت گوشت کے کھایا. جب تم گوشت کھا چکے ہو تو اپنے پاس کیا لینے کے لیے آئے تھے. تو قابل سمجھ بات یہ کہ پیغمبر اسلام اس نئے جلیل و فضل صحابہ پر اظہار کر رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ غلط کام کیا. اور یہ مجھ سے دفاع روایتیں کیا اور سننے کی, جو جیسا کام کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ محسوس ہوتا ہے. جہاں کا معصومین میں سے کسی سے یہاں آپ کو غیبت نہیں ملے گی, بنا دلے ہی تو انہیں سے یہاں ملے گی. اب اگر ہم غیبت کرتے ہیں, اگر ہم دوسرے مومن کی برائی کریں, تو اس کا مقصد یہ کہ ہمارا کردار ایسا کے کردار کے مطابق نہیں, ہمارا کردار ان کے کردار کے مطابق ہے. تو روز قیامت ہم انہیں کے ساتھ محسوس کیے جائیں گے, اس لیے کہ ہم نے اپنے بنا کو ان کے کردار کے مطابق کیا. ہمارے ایسا کی تو یہ حالت کہ غیبت کرنا تو بہت بلدار, اگر کوئی آ کر غیبت سنا بھی کرتا تو امام کو بڑا جلال آ جاتا تھا, جیسا نہ تھا اور امام کسی نہ کسی بنے گا اس کو آپ کو سمجھایا کرتے تھے. امام بین العالمین علیہ السلام آپ کی برائی کی, اس جو اپنے آپ کی برائی کیا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ خراب اور آپ نے پچاس دن میں نئی نئی باتوں کو داخل کر رہے ہیں. اور یہ جواب بڑا مطمئن تھا آپ اس کا کہ امام سنے کہ میں نے ان کے دشمن کا حوالہ سامنے دیا اور ان کے دشمن کا نام لیا, ایک مطلب امام خود ہو جائے وہ پکی دیں گے مجھے انعام دیں گے. غیبت کرنے کا ایک سبب یہ بھی کہ ہم غیبت کرتے ہیں کہ سوچا کرنے والا اس بات کو سن کر برابر ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ اس کا اضافہ کیا گیا. سنا آپ کا اس لیے جو میں ایک گناہ کیا اور میں نے سو گناہ کیا, یہ سننا کا سزا گیا. مولا میں نے کون دیکھا آپ کو, امام نے کہا کہ کچھ روایت میں ہے کہ تم نے تین گنا, اس نے ایک تم نے تین گنا, اور پھر یہ ہے کہ تم نے دو گنا کی. امام نے کہا اس نے مجھے برا کھلا تھا, برا برا کہا اس کا ایک گنا اور تم نے تین گنا کی. پہلا کام سے تم نے یہ کیا کہ میرے باپ آ کر یہ حبت کی, یہ پہلا گنا. دوسرا گنا تم نے یہ کیا کہ حبت مجھے سنائی اور سننے کے بعد جو گنا ہوتا کیونکہ سنائی گئی اس لیے سننے کا سب مجھے ملے گا. اور دوسرا گنا یہ کہ ایک گوبند کے بارے میں میں حسن بن رکھا تم نے اس حسن بن کو ادب دیا, اس کا سبب بھی تو ہے. تو اس کا ایک گنا ہر میرے تین گنا, تو حبت کرنے والے میں جنت میں ایک گنا بتایا گیا اور حبت سے عقل کرنے والے کے تین گنا جب کے اندر بتائے گئے. تو خدا کی نظام غیبت کا کرنا جتنا بڑا گناہ, اس سے بڑا گناہ غیبت کا سننا اور اس غیبت کو دوسرے تک دخل کرنا. تو اگر اس سے بچے کیسے, اس کا ہے جہاد آسان طریقہ بتایا گیا روایت کمار کر کے دیکھیں. اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے, یہ غیبت کا علاج جو شریعت نے بتایا ہے اور یہ بھی ہماری گفتگو آگے بڑھے. ابھی چند دمے باقی ہیں ہماری گفتگو کا وقت ختم ہونے میں. حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ اس طرح گزر رہے, چلتے چلتے لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا مردہ جس کے جسم کے بدبو کے ہتھے بلند ہو رہے تھے اور تمام جسم کے اوپر اس کے چوہے رینگ رہے تھے اور گوشت کے ساتھ نوٹ کے کھا رہے تھے. حضرت عیسیٰ کے اعتراض نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کی ناک کو بند اور ناک کو بند کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ سے صحابی اس مقام کے حد تک کرے اور یہ کہتے ہوئے کہے کہ یا نبی اللہ, اتنا زیادہ بدبودار جانور ہے اور کتنا شریف اور بدسورت لگ رہا ہے اس وقت. حضرت عیسیٰ نے جواب دیا اور یہی جواب غیبت کا علاج ہے لیکن اس کی تصویر اندر کبھی. حضرت عیسیٰ نے کہا لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ اس کے دانت, اس کے سفید سفید دانت اس وقت کتنے خوبصورت اور کتنے سمجھدار محسوس ہو رہے. یہ حضرت عیسیٰ کا جواب اور یہی جواب جنت میں غیبت کا پھیلا ہے. لیکن کس طرح سے اس جواب کا مطلب کیا حضرت عیسیٰ کیا بتانا چاہ رہے تھے, یہ انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر بیان کیا جائے گا. اسی مقام کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس مقام پر پہنچ کر جو حضرت عیسیٰ کے ایک جواب ہے حضرت سیتا کے اسی جواب کو بنیاد بنا کر دنیا میں اور ساری کتابیں لکھی گئیں جس کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ غیبت سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں. یہ روایت ہم تک ہمارے دماغ کے حوالے سے پہنچی ہے, کسی اور کے پاس یہ روایت نہیں, لیکن اسی روایت کو بنیاد بنا کر دیکھ کر نہیں ہے یا دوسرے لوگوں نے کتابیں لکھی. تھوڑا سا اس کا موازنہ اس لیے نہیں دماغ کا ہمارے نزدیک دماغ کی بات مسلم نہیں جب تک دیر پاس نہیں تقریب نہ کرے, بلکہ یہ جو دماغ نے نفسیات کے روپے آج سے 14 سال پہلے بتائے تھے آج کی مدد سے ہمارے لیے کار آمد اور یہ خیال ذہن میں نہ آنے پائے کہ 1500 سال پہلے کا ماحول تھا ممکن تھا آج ممکن نہیں. آج کی نفسیات جان کی بات پر مستقبل اور یہاں پہ ہماری گفتگو ہے جنہیں دلچسپ موڑ کے اوپر جا رہی ہے ان شاء اللہ آئندہ تفریح جو محرم الحرام کے لیے 3 یا 4 تاریخ کو واجبہ ہوگی اس میں گفتگو کو آگے بڑھا کر ختم کریں گے اور اس کے بعد ایک ہفتے شاید ہمارا پروگرام تعطل کا شکار ہے, اس لیے کہ یا آشیوا ہوگا یا نہ محرم الحرام ہوگا اور دونوں تاریخوں کو اس پروگرام کا منعقد کرنا انتہائی مشکل ہے. اس کے بعد بھی ہمارا سلسلہ شروع ہوگا کہ انتہائی اہم موضوع ہے سیل عمل, بچا کہ یہ موضوع آئندہ تقریبا ختم ہوگا. وہ سور عمل وہ موضوع ہے کہ جس کی